الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وقال ايضا في نفس السوره وعلقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. اس ہفتے کے دوران اگرچہ بعض نہایت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں اور جتنا کچھ بھی وقت مل سکا میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے گزشتہ جمعہ کے خطاب کے تسلسل میں یعنی سی ٹی بی ٹی پر دستخط اور این ڈبلیو او نیو ورلڈ آرڈر اور نئے عالمی مالیاتی اور نیوکلیائی استعمال سے بغاوت، جس کے موضوع پر ہم نے دو دن قبل 26 جنوری کو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کہ جو اس محاذ کی جانب سے پہلی پریس کانفرنس تھی منعقد کی ہے اور اس کی اچھی بھلی اخبارات کے اندر بھی رپورٹنگ ہوئی ہے، بلکہ زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ انگلش پریس نے اس کو زیادہ پک اپ کیا ہے، نیوز میں بڑی مفصل رپورٹ آئی ہے، ڈان میں بھی بہت عمدہ اور بہت جامع، نیشن میں بھی، اردو اخبارات میں بھی آیا ہے معاملہ. بہرحال اس کے ضمن میں اس وقت چاہتا ہوں جو بیان وہاں پر جو ہم نے پڑھ کر سنایا اور جس پر گفتگو ہوئی اس کا ایک پیرا جو ہے جو مرکزی وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا. ہم نے اس میں اس بیان کو شائع کر دیا ہے اس لیے کہ اخبارات میں تو ظاہر بات ہے کہ مختصر بات آتی ہے، تو پوری بات جو ہے وہ ہمارے اس دو ورتے کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کا ابتدائی حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ تمہیدی ہے، متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کی طرف سے کون کون لوگ اس میں شریک تھے، کن کن جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اس حصے کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ قرآن حکیم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں وارد حکم خداوندی کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ترجمہ ہے اور اپنے مقدور بھر قوت اور سدھائے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ کے اور خود اپنے دشمنوں پر روب اور دبدبا قائم رکھ سکو. اس آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور دفاع کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کا واضح طور پر حکم دیا ہے. گویا یہ ہماری پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کی حیثیت رکھنے والی بات ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کے ازلی اور پیدائشی دشمن بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کیا ہے، اور پوری ہندو قوم کی دلی آرزو یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت قائم کیا جائے. چنانچہ یہ اسی کا شاخصانہ ہے کہ بھارت نے مسئلہ کشمیر کو یو این او کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی بجائے اسے دانستہ طور پر 53 سال سے الجھا رکھا ہے, اور اس نازک اور سنگین مسئلے پر پاکستان بھارت سے مسلسل حالت جنگ میں رہنے پر مجبور ہے. تازہ ترین صورت آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں, جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں بھارت کی طرف سے, اس سے آگے بڑھ کر اب سیالکوٹ سیکٹر کے اندر بھی اس کا اقدام ہو گیا ہے, اور جو ان کی طرف سے ان کا جو بھی سپہ سالار سمجھیے کمانڈر ان چیف, اس کی طرف سے دھمکی آ گئی ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, جنگ ہو سکتی ہے. یہ صورتحال جو ہے تشویشناک ہے. اگرچہ یہ کہ وقتاً فوقتاً یہ چیز جو ہے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم مسلسل بھارت کے ساتھ ایک حالت جنگ میں رہنے پر مجبور ہیں. اب جبکہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے خالص معجزاتی طور پر اپنی خاص رحمت و نصرت سے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ہے, جس سے پاکستان کے دشمنوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون و چین اڑ گیا ہے, سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر کے ایٹمی پروگرام کے ضمن میں کسی بھی درجے کی پسپائی کی راہ اختیار کرنا دراصل نہ صرف رب ذوالجلال کے احسان و انعام کا کفران ہوگا, بلکہ قومی اور ملکی لحاظ سے اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا. مزید برآں سی ٹی بی ٹی یہود و نصارہ کی مشترکہ سازش ہے. یہ سازش دراصل اسلام اور پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے, اور سی ٹی بی ٹی پر دستخط کا اصل ہدف یہ ہے کہ عالم کفر کے خلاف عالم اسلام کی قوت مدافعت کو مفلوج کر دیا جائے. لہذا اس پر دستخط کرنے کے معنی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کے مترادف ہونے کے علاوہ وسیع تر سطح پر اسلام اور عالم اسلام کے مفادات سے غداری بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ سی ٹی بی ٹی کے مسئلے پر پاکستان کی جملہ دینی و مذہبی جماعتوں کے علاوہ نظریہ پاکستان سے قلبی و ذہنی تعلق کے حامل تمام حلقوں اور شخصیتوں کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اس پر ہرگز دستخط نہیں کرنے چاہیے. میں اصل میں اس کے اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا معاملہ دو اعتبارات سے اہم ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے وجود کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, بھارت کے جو عزائم ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ نوٹ کر لیجئے کہ پوری ہندو قوم کی ذہنیت کو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ بات دوسری ہے, ورنہ یہ کہ جو شخص بھی ذرا بھی واقف ہے ہندو قوم سے اسے معلوم ہے کہ بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے کو اس نے کبھی بھی ذہناً قبول نہیں کیا. چنانچہ اسی کا منظر ہے ان کے یہاں پر آ کر جو صحافی حضرات ہیں ذمہ دار لوگ بھی کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے, دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے دو قومی نظریے پر تھی, تو یہ بڑا سٹل انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے ذہناً قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک وقت میں ایک وقتی مجبوری تھی, حالات کا اتقاضا تھا, اس کے تحت پاکستان کو ہم نے مان لیا اور تقسیم ہند پر ہم راضی ہو گئے, لیکن ہم نے ذہناً اور قلباً جو ہے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے. ان کے نزدیک وہ یہ مقدس گائے کے مانند ہے, جس طرح کہ وہ گائے کا ذبیحہ گوارا کرنے کو تیار نہیں, اسی طریقے سے یہ بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اور یہ ان کے ذہن کے اندر جو کٹر ہندو وہ قوم پرست یا مذہب پرست لوگ ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, ہندو فنڈامنٹلسٹ, ان کی طرف سے تو ڈکلیئرڈ بات ہے کہ آر ایس ایس کا معاملہ ہو یا بی جے پی کا معاملہ ہو, لیکن عام ہندو کی جو اصل ذہنیت ہے, اس کے دل کی جو احساسات ہیں قلبی, اس کا اندازہ آپ کے لیے اس بات سے جو ہے لگانا آسان ہے کہ اندرا گاندھی جیسی لبرل قسم کی خاتون نے, پنڈت نہرو کو مذہبی آدمی نہیں تھے, سوشلسٹ تھے, پھر ان کے والد جو تھے اندرا گاندھی کے دادا موتی لال نہرو, انہوں نے تو صاف یہ کہا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے تمہارا مذہب کیا ہے, وہ کہتا نسلن میں ہندو ہوں, زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں, اردو بولتے ہیں, بہترین اردو بولتے تھے یہ لوگ. میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے اندرا گاندھی کی تقریر سنی ہے 1980 میں, جبکہ دارالعلوم دیوبند کا 70 سالہ جشن منایا گیا تھا, تو اس میں بھی گیا تھا. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے, درجات بلند کرے, ان کے خاص اصرار پر کہ تم ضرور آؤ اس میں چلا گیا تھا. لیکن وہاں جو اس کا اوپننگ سیشن ہوا اس میں اندرا گاندھی کو بلا لیا گیا, اندرا گاندھی نے وہاں تقریر کی, اور وہ تقریر نہایت شستہ اردو میں تھی, اور پھر جب اندرا گاندھی کے زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے نے اسٹیج سے نعرہ لگوایا اندرا گاندھی زندہ باد، پھر میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، پھر میں وہاں ٹھہرا نہیں، پھر میں سیدھا اسٹیشن پر آیا اور میں نے گاڑی پکڑی کہ اگر اب جمعیت علماء اسلام کا، جمعیت علماء ہند کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہندو عورت کے زندہ باد کا نعرہ اپنے، یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں تھا، یہ تو دارالعلوم دیوبند کا سر سالہ جشن کا جلسہ تھا، واقعہ یہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ بہرحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ زبان کے اعتبار سے اس نے کہا تھا موتی لال نے کہ میں مسلمان ہوں، باقی رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ان کا رہن سہن جو تھا وہ بالکل یورپین تھا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ہندوستان میں پہلی کار آئی تھی وائس رائے کی اور دوسری کار آئی تھی موتی لال نہرو کی، بہت بڑا وکیل تھا، بہت دولت مند آدمی تھا۔ جب اندرا گاندھی پیدا ہوئی ہے تو پورے الہ آباد کی دعوت کی تھی اس نے اپنی پوتی کی ولادت پر، اور تین علیحدہ کیمپ لگے ہوئے تھے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، انہوں نے بتایا وہ خود ایک ورکر کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، کام کر رہے تھے، کہ ایک طرف ہندوؤں کا کیمپ تھا، وہاں ہندو کھانا پکانے والے، ہندو کھانے والے، مسلمانوں کے لیے مسلمان کھانا، باورچی بھی مسلمان، مسلمان پکا رہے ہیں، مسلمان کھا رہے ہیں، اور ایک یورپین، تین کیمپ تھے، اور پورا الہ آباد موجود تھا۔ جو شخص بھی الہ آباد میں رہتا ہے اس کی دعوت، اتنا اونچا گھرانہ، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مذہبی گھرانہ نہیں تھا، لیکن اس کی جو پوتی ہے، موتی لال کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی نے کہا تھا 1971 میں جو بھی ہمارے ساتھ حادثہ ہوا، تو اس نے کہا تھا وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اب کس کی شکست تھی، کس کے ہاتھوں تھی؟ ہندو کی شکست تھی، مسلمان کے ہاتھوں؟ گویا کہ انتہائی لبرل جو ہندو ہے اس کے بھی اندر اگر آپ اس کے دل کو چیر کر دیکھیں گے تو وہ اس کے اندر جو جذبات ہے وہ تو وہی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے مہا سبھائی تھے اور چاہے وہ پٹیل صاحب تھے، چاہے کوئی اور تھے، ان سب کے اندر جو ہے وہ دل میں تو یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ در حقیقت ہندو دیش ہے، اور یہاں پہ ہندوتوا جسے آج کل وہ کہہ رہے ہیں، یہاں تہذیب اور تمدن اور مذہب جو ہے وہ صرف ہندو چلے گا۔ حالانکہ اسی سرزمین میں بدھ مت نے جنم لیا، لیکن بدھ مت کو ایسا وہاں سے نکالا ہے، نام و نشان مٹا دیا ہے۔ گوتم بدھ کا تعلق جو ہے بھارت سے تھا، صوبہ بہار سے، کپل وستو کی ریاست سے، لیکن بدھ مت کا کوئی وجود ہندوستان میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، اب آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مل جائے گا، چائنا میں مل جائے گا، بھارت سے نکال دیا گیا۔ یہ اس قدر زبردست اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی روایات کی حفاظت کرنے والی قوم ہے بھارت۔ ان کے ذہن میں جو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آر ایس ایس ہو، بی جے پی ہو، تو اب ان کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ جو کنونشنل ویپنز کہلاتے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے حملہ اگر ہوگا تو چونکہ حملہ کرنے والے کو کئی گنا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیفنس کرنے والے کم طاقت سے بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینسو کچھ نہ کچھ دیر تک ہم کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پرولونگڈ وار، اور اگر وہ پورے پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ہو جائے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ ہمارے پاس واحد ڈیٹرنٹ ہے، یہی وجہ ہے کہ اب یہ جنرل اسلم بیگ صاحب بھی اگرچہ پہلے اس کے حق میں تھے کہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دینے چاہیے، لیکن اب جو بھارت کی طرف سے نیوکلیئر ڈاکٹرائن یا ڈاکٹرین، جسے ہم تو اس کا تلفظ ابھی تک ڈاکٹرین کیا کرتے تھے لیکن آج کل وہ ڈاکٹرائن بن گیا ہے، تو جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن انہوں نے اپنا جو ہے جس طریقے سے واضح کیا ہے، اور جو اب تیاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح اپنے جو جنگی اخراجات سے اور فوجی اخراجات سے اس کو مزید بڑھا رہا ہے، پاکستان کم کرنے پر مجبور ہے، 7 ارب روپیہ تو ہم نے خود ہماری فوجی قیادت نے جو ہے فوجی اخراجات کے اندر کم کر دیے، مجبوری ہے، لیکن ادھر جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے معاملہ۔ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کا بھی کہنا یہ ہے جنرل اسلم بیگ کا کہ اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے پاس واحد ڈیٹرنٹ یہی ہے اور اس سے ہاتھ دھونا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس معاملے میں اب جو ایک آخری پوزیشن بنی ہے وہ آج کے اخبار میں آئی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، ڈان نے دی ہے اپنے سٹاف رپورٹر کے حوالے سے کہ لندن میں بگل بجا دیا ہے الطاف صاحب نے، ان کے رہنما اور مؤسس اور قائد سب کچھ وہی ہیں، پیر بھی ہیں، جو بھی ہیں پیر و مرشد بھی ہیں، سب کچھ ہیں الطاف صاحب، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے اب ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کریں گے اور ہم پڑوسی ملک سے بھی مدد لیں گے، ڈٹ کر کہا ہے، کھل کر کہا ہے۔ اور ڈار نے لکھا ہے کہ اس نے بگل بجا دیا ہے، اب یہ گویا کہ کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ ظاہر بات اس کی قوت ہے، وہ سانپ جو ہے وہ زخمی تو ہوا ہے لیکن یہ کہ مرا نہیں ہے، ان کا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کراچی کو ایک علیحدہ بنا کر اور جناح پور کہہ لیجئے یا کوئی اور لیاقت پور کہہ لیجئے، ان کے مختلف جو نقشے شائع ہوتے رہے دنیا کی کچھ کتابوں میں، اس میں تو جناح پور اور کہیں وہ اس کو لیاقت پور کہا گیا، اس کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ ان کی اسکیم میں شامل ہے۔ ایک موقع پر آئی ایس آئی نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کے جو ہے نقشے پکڑے گئے ہیں، جس کے پر کہ انہوں نے کہا تھا یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے، لیکن آج انہوں نے ڈنکا بجا دیا ہے، بگل بجا دیا ہے، کھل کر کہا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ مسلح جو ہے جدوجہد شروع کریں گے بلکہ پڑوسی ملک سے بھی مدد لیں گے۔ یہ بات کہنا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ بالکل گویا کہ انہوں نے جسے انگریزی میں کہتے ہیں چیونگ آف ورڈز، کہ اپنی الفاظ جو ہیں ان کو احتیاط سے سلیکٹ کیا جائے، یہ بات نہ کہہ دی جائے، وہ نہ، کھل کر کہہ دیا ہے اس میں کہ کسی درجے میں انہوں نے اپنی بات کو چھپا کر رکھا ہی نہیں۔ ان حالات میں تو ہمارے لیے پاکستان کی جو یکجہتی اور سالمیت ہے، اب اس کے لیے خطرات نہ صرف یہ کہ سرحد کے اپار سے آ رہے ہیں اور جنگ کے بادل جو ہیں وہ گہرے سے گہرے ہو رہے ہیں، بلکہ خود جنگ پاکستان کے اندر سے بھی کوئی لاوا پھٹ سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں خاص طور پر اس وقت عرض کر دوں آپ سے کہ ہمیں اپنے دفاع کی جس قدر غرض ہے اور جتنی ضرورت ہے کہ ہر شخص جانتا ہے دنیا میں کہ بھارت نے پاکستان کو زیرن کبھی تسلیم نہیں کیا، ہماری تین جنگیں ہو چکی ہیں اور چوتھی جنگ کسی بھی وقت جو ہے شروع ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بار بار کہا امریکہ بہادر کو جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، جس کی بنا پر کہ سینٹ نے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے سے انکار کیا، توثیق سے انکار کر دیا۔ میں تو لایا تھا یہ آج یہاں پر چھپا ہوا دو ورقہ جو ہے امپیکٹ کا، جس کا میں نے حوالہ اپنی پچھلی تقریر میں دیا تھا، یہ ہم نے شائع کر لیا ہے الحمدللہ کہ پچھلی مرتبہ آپ حضرات نے اس میں پیسے دیے اور 20,000 کی تعداد میں نے یہ چھاپ دیا، یہاں وہ بھی تقسیم ہو جائے گا۔ آپ بہرحال دیں گے تو ہم سب کو ہی، لیکن جو نہ سمجھ سکتے ہو انگریزی وہ کسی کو پہنچا دیں تو جو کہ انگریزی کا جاننے والا ہو، اور یہ کہ تاکہ یہ بات ضائع نہ ہو شے کوئی بھی، اس کا جو اصل مصرف ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے۔ اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ربا مبلغ اوا من الحامل، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کو دوسری چیز پہنچا دیتا ہے تو جس کو پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ قدردان ہوتا ہے اس چیز کا بنسبت اس کے جس نے پہنچائی ہے۔ پہنچانے والے کو شاید پوری طرح اندازہ نہ ہو کہ میں کتنی قیمتی چیز پہنچا رہا ہوں، لیکن جس کو پہنچائی گئی ہے اس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ربا مبلغ اوا من الحامل، لہذا وہ آپ پہنچائیے۔ اب اس وقت کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے، میں وہ بہت باریک ٹائپ میں ہے، میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کہ آپ اس میں پڑھ لیجئے گا، کلنٹن نے کہا ہے ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ضرورت ہے سی ٹی بی ٹی کی، اس لیے کہ اندیشہ ہے شدید کہ کہیں یہ ایٹمک صلاحیت مسلمان مڈل ایسٹ میں نہ پہنچ جائے، یہ کہیں مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر گلف کے علاقے کے کسی مسلمان ملک کے پاس نہ پہنچ جائے جہاں ہم نے اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں اندیشہ اس بات کا ہے۔ اس لیے ہم مکمل چاہتے ہیں کہ سی ٹی بی ٹی کے اوپر جو ہے پوری طریقے سے کنٹرول کر کے سی ٹی بی ٹی کے ذریعے نیوکلیئر جو ہے پھیلاؤ کے راستے کا جو ہے بالکل سب سے بات کر دیں، انہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کا جو اس معاملے کا سب سے بڑا مشیر ہے جس کا نام ہے جان ڈی ہالم، اس کا بھی میں یہاں پہ آپ کو اقتباس پڑھ کر سناتا، لیکن یہ تو آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھ لیجئے، کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے در حقیقت سی ٹی بی ٹی امریکہ کو اپنے دفاع کے لیے درکار ہے، اس لیے کہ ہم نے تو بے شمار تجربے کر لیے، ہزار سے زائد کر لیے، ہمارے پاس تو بہت بڑا اسٹاک پائل موجود ہے، ایٹمک جو ہے ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اب تو اصل میں ہمیں اس کو آگے جو ہے دوسری قوموں تک یہ نہ پہنچ جائے اس کو روکنا ہے۔ تو در حقیقت تو ان کو اپنے جو ڈیزائنز ہیں وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں کہ روکنا ہے، ہمارے یہاں کچھ دانشور اس سے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہہ کے جو ہے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو خود ہے جو سی ٹی بی ٹی کا جو آئیڈیا دینے والے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، اور انہوں نے یہ صاف اس کے اندر پری ایمبل جو سی ٹی بی ٹی کا بہت دستاویز جو ہے بڑی ضخیم ہے اس کے پری ایمبل میں ہی لکھ دیا کہ اصل میں یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، سی ٹی بی ٹی از دی فرسٹ اسٹیپ، اصل میں پیش نظر ہمارے یہ ہے کہ ان سے پانچ قوتوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بھی ایٹمی صلاحیت نہ رہے، سب کو ہم رول بیک کرا دیں، یہ ان کے مقاصد ہیں، ڈکلیئرڈ مقاصد ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ان کی سینٹ میں جن لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں دستخط نہیں کرنے چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ نہ صرف ان کی بلکہ چھ ان کے ڈیفینس سیکرٹری جو ہیں اس سے پہلے جو رہے ان سب کا متفقہ رائے یہ ہے کہ ہمیں مزید تجربے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے جو ایٹمک وار ہیڈز ہیں ان پر ایجنگ کا پروسیس جو ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر کمی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی مؤثر ہونے میں کمی ہو جائے گی، ایجنگ پروسیس، جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو ہمارا جو اسٹاک پائل پروگرام انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ $5 بلین سے نیوکلیئر اسٹاک پائل سٹیورڈشپ پروگرام انہوں نے بنایا ہے، $5 بلین اس کام کے لیے کہ جو اسٹاک پائل ہمارے پاس ہے ایٹمی ہتھیاروں کا، ہم اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے بجائے ٹیسٹ کے ہم کوشش کریں کمپیوٹر کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے ہم ان کو ٹیسٹ کرتے رہیں اور ان کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں۔ یہ تو انہوں نے دلیل دی تھی کہ جو سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ انتظام ہم کر لیں کہ بجائے ٹیسٹ کرنے کے دوسرے ذرائع سے ہم اپنے اسٹاک پائل کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیے رکھیں۔ لیکن جو آخری فیصلہ ہوا ہے جو 6 ڈیفنس سیکرٹریز کے حوالے سے بات کہی گئی کہ قطعاً نہیں، اس لیے کہ ایجنگ پروسیس ہوگا اس میں، اور ایجنگ پروسیس میں کسی بھی ہتھیار کو فکس اپ کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کریں گے، اگر انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح طور پر مؤثر ہو سکیں گے۔ لہذا آخری فیصلہ اسی رائے کے مطابق ہوا ہے اور سی ٹی بی ٹی پر دستخط کو انہوں نے اس کی ریٹیفیکیشن جو ہے مسترد کر دی۔ تو یہ تو اس گھر کا معاملہ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے پاس تو کنونشنل وارفیئر بھی کیسے کیسے ہتھیار ان کے پاس ہیں، جو ہر موقع پر نیا ہتھیار نکال کر لاتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے جو بھی بیڑا غرق کرنا تھا روس کا، مسلمانوں جانے مسلمانوں کی گئی، پیسہ اور ہتھیار تو امریکہ دے رہا تھا، اور اس وقت جو سٹنگر میزائل لے کر وہ آئے تھے جس سے پہلے دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو روس بھاگا ہے وہ سٹنگر میزائل کی وجہ سے بھاگا ہے۔ اسی طریقے سے گلف وار میں وہ پیٹریوٹک میزائل نکال کر لایا جس کی ابھی کسی کو خبر نہیں تھی، اس لیے کہ اسکڈ میزائل اگر آئے گا عراق کی طرف سے تو فضا ہی میں پیٹریوٹک میزائل جو ہے اسے تحلیل کر دے گا، اور کیا اس نے۔ لہذا یہ کہ وہ جو صدام حسین کا جو تکیہ کر رہا تھا کہ میرے پاس اسکڈ میزائل ہے، وہ بالکل نلیفائی ہو گیا معاملہ، اس کا اسکڈ میزائل بیکار ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا۔ اسی طرح ان کے پاس ابھی نمعلوم کتنے ہتھیار کنونشنل موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ سی ٹی بی ٹی پر ہم دستخط نہ کریں، ہماری ٹیسٹنگ جاری رہے، اور ہمارے پاس جو یہ امبار لگے ہوئے ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، ان کا جو ایجنگ پروسیس ہوگا، ان پر وقت گزرنے کے ساتھ اگر کوئی جو ہے ان کی کمی ان کے مؤثر ہونے میں آئے گی تو ہم اس کے اندر جو بھی اصلاحات کے لیے اقدامات تجویز کریں گے، ان کو ٹیسٹ کیے بغیر اطمینان نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ ٹیسٹ کیا جائے، اگر ہم دوسرے ذریعے سے کریں گے تو اطمینان نہیں کر سکتے۔ بہرحال پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ ہمارے لیے اس معاملے میں بھارت کے مقابلے میں ڈیٹرنٹ ہونے کے اعتبار سے ہمارے پاس صرف ایک شے ہے، اور وہ ہے ہماری ایٹمک صلاحیت جو خدا داد ہے، موجزانہ طور پر ہمیں ملی ہے، اور ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ مطلب سوال نہیں ہے کہ ہم کوئی پسپائی اختیار کریں، اس لیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بم بنا سکتے ہیں، بم بنانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بم ہوگا کروڈ بم، جو کلین بم کہلاتا ہے، وہ کلین بم بغیر ٹیسٹنگ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم گویا کہ اگر بنائیں گے بھی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹنگ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا کلین بم۔ اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج میں اصل میں وہ دوسرا پہلو جو میں نے بیان کیا، جو ابھی آپ کو عبارت پڑھ کر سنائی ہے، کہ ایک تو ہے ہمارے لیے سی ٹی بی ٹی کا مسئلہ وزاوی بھارت، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پورے عالم اسلام اور خود اسلام کے خلاف جو یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے، در حقیقت اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت پاکستان کو دی ہے، یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ذرا یاد کیجئے، جب ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے جب دھماکے کیے ہیں ایٹمک، پورے عالم اسلام میں کیسے مسرت کی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، یاد کیجئے۔ کیوں؟ کہ عالم اسلام اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتا ہے، عالم اسلام کے پاس یہ نیوکلیر صلاحیت نہیں ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے اسٹاک پائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے چاہے آج تک وہ جو ہے دھماکہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے پاس موجود ہے، وہ تو امریکہ کی ایک ریاست ہے، تو امریکہ نے اپنے پاس اگر امبار جمع کیے ہوئے تو اسرائیل کے پاس بھی رکھے ہوئے۔ اس حوالے سے عالم عرب اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس کرتا ہے، یہی وجہ جھکنے پر مجبور ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ انور سادات صاحب جھکے، پھر یہ کہ اور لوگ جھکے، پھر یہاں جو شاہ حسین تھے وہ جھکے، یاسر عرفات جھکا، باقی یہ کہ شاہ فہد جو ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھے، سارا کا سارا عالم عرب تو جھک چکا ہے، شاہ حسن پہلے سے ان کی جیب میں ہے، اسے الجزائر کی فوج ان کے کنٹرول میں ہے، باقی تو سارا عالم عرب جو ہے، اور ترکی بھی خود ان کی جیب میں ہے۔ اس حوالے سے یہ جو ہوا کیوں ہوا ہے کہ بے بس ہے، کیا کریں، اس کے پاس آئے تو میں کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس پس منظر میں وہ خوشی کے جو شادیانے بجے تھے پورے عالم اسلام میں، اس کے ہماری مبارکبادیں ہمیں ملی تھی، عوام کی سطح پر بھی، بلکہ کچھ حکمرانوں نے بھی بات کی تھی، اگرچہ اب وہ سارے حکمران سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے لیے تو بے چین ہیں، بالکل آمادہ ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب جو ہیں امریکہ کے زیر اثر ہیں، امریکہ کی جیب میں ہیں۔ لیکن عوامی سطح پر جو خوشی کی لہر دوڑی تھی اسے یاد کیجئے کہ در حقیقت یہ ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی امانت کی حیثیت رکھتا ہے، یہ جو بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے. اس اعتبار سے آج میں ذرا ایک علمی مسئلہ آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیات آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کے اعتبار سے قرآن حکیم میں، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی سورت ہے سورہ مائدہ، جس کی میں نے چار جگہ سے، دو جگہ سے مکمل آیات پوری پوری آیتیں اور دو جگہ سے صرف آیات کے ٹکڑے آپ کو سنائے ہیں، ان سے بظاہر ایک تضاد سامنے آتا ہے. وہ تضاد کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ قرآن مجید آیت نمبر 51 جو پچھلی مرتبہ بھی میں نے بیان کی تھی اس میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض. اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا حمایتی اور پشت پناہ اور مددگار مت بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے اور پشت پناہ ہے. اور اس پر دھمکی اس انداز کی آئی ہے، کاش کہ ہمارے تمام جو اس وقت حکمران ہیں عالم اسلام کے وہ اس آیت کے اوپر توجہ کریں. بعض ممالک میں تو یہ آیتیں نماز میں پڑھنی بند کر دی گئی ہیں. ازو حکم یہ باتیں نہ کرو، یہود نصارہ کے بارے میں جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں یہ نمازوں میں بھی مت پڑھا کرو. جہاں کنٹرول ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی حکم آ جائے گا کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے یہ دوست اور ہمارے پشت پناہ اور ہمارے محافظ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو دھمکی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَهُوَ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کو حمایتی بنائے گا، ان کو پشت پناہ سمجھے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یعنی وہ خود یہودی یا نصرانی شمار ہوگا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اور فرمایا ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن میں اس وقت جو ہے توجہ جو ہے مرکوز کر رہا ہوں اس ٹکڑے پر کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے. جبکہ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 14 میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض جو ہے ڈال دیا ہے. پھر دوبارہ دہرایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ بات تو میں نے بہت دفعہ کہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. ہم نے ان کے مابین ڈال دی ہے دشمنی اور عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے. تو بظاہر تو تضاد ہو گیا، بلکہ اسی دوسری بات کی تائید اور ایک رت بات ہوتی ہے جو آیت نمبر 82 ہے اسی سورہ مبارکہ کی. اس میں فرق کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودیوں کا طرز عمل تھا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، وہ انتہائی معاندانہ، انتہائی مخالفانہ، انتہائی دشمنی والا تھا. لیکن اس کے برعکس عیسائیوں کا طرز عمل یہ نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ آیت کے الفاظ سن لیجئے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تم پاؤ گے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تمام لوگوں میں سے الیہود والذین اشرکوا، یہودی ہے اور مشرک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مکے کے مشرک تھے جو ائمت الکفر تھے، سب سے بڑے مخالف وہ بھی تھے اور یہودی تھے، ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. تو اہل اسلام اور اسلام کے خلاف، حضور کے اور صحابہ کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی میں سخت کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم قریب ترین پاؤ گے محبت کے اعتبار سے اہل ایمان کے ان کو جو کہتے ہیں ہم نصارا ہیں، ہم عیسائی ہیں. گویا کہ وہ تو قریب ترین تھے مسلمانوں کے، وہ تو محبت کرنے والے تھے. اس حوالے سے ایک طرز عمل کا فرق فرمایا ذالک بان منہم قسیسین و رہبانم وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں قسیس بھی ہیں، راہب لوگ ہیں اور بڑے عالم لوگ ہیں، موجود ہیں، درویش ہیں، اور یہ کہ وہ استکبار نہیں کرتے، ان میں گھمنڈ نہیں ہے، جبکہ یہودی علماء میں گھمنڈ تھا اور دنیا پرستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تو یہ طرز عمل مختلف مسلمانوں کے معاملے میں بھی اور آپس میں ان کے اندر دشمنی، قرآن مجید کی سورہ مائدہ 3 مقامات پر یہ بات بیان کر رہی ہے اور 1 مقام پر یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت صورت یہ تھی کہ ان کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید ترین دشمنی تھی اور نفرت تھی. تو 3 مقامات پر جو صورت آئی ہے وہ اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے. لیکن ایک آج جو 51 نمبر کی آیت جو ہے یہ ہے پیشن گوئی، یہ آج کے حالات میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کا ذکر کر رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں گے، ان کا متحدہ محاذ ہوگا اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف. یہ ہے در حقیقت جو آیت نمبر 51 کا، اس حوالے سے میں تاریخی طور پر تھوڑا سا جائزہ اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2000 سال جو ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب تھرڈ ملینیم شروع ہو چکا عیسائیت کا، تو گویا کہ 2000 سال مکمل ہو گئے اس کی تاریخ کو. اس تاریخ کے دوران یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اس کے کیا ادوار ہیں. نوٹ کیجئے، پہلی صدی عیسوی، خاص طور پر اس کا 3/4 جو ہے، سن 70 عیسوی تک معاملہ کیا تھا کہ سلطنت روم کا اقتدار تھا اور سلطنت روما بت پرست تھی اور سلطنت روما جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی یکساں مخالف تھی، تو دونوں پر تشدد موجود تھا. پھر یہ کہ عیسائیوں پر خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر یہودیوں کا بہت تشدد تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ کر ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے. حالانکہ حضرت مسیح جب تک دنیا میں رہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی یہ شہادت ہے کہ اس وقت تک اس عیسائیت کو ایک علیحدہ مذہب کی حیثیت سے کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ یہودیت ہی کا ایک فرقہ تھا. لیکن بالکل ایسے سمجھے کہ یہودی ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے ہم قادیانیوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قادیانیوں نے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک نئے نبی کو مان لیا تو ہم نے کہا کہ وہ کافر ہو گئے، وہ ہمارے دائرے سے خارج ہو گئے. یہی معاملہ یہودیوں کا تھا کہ یہودی جو ہے، اگرچہ یہ عیسائی مانتے تھے حضرت موسیٰ کو بھی، انجیل کو بھی، تورات کو بھی، جیسے یہ قادیانی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، لیکن ایک نئی نبوت کو ماننے کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ کافر قرار پائے. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ قادیانی کافر قرار پائے، ایسے ہی عیسائی جو ہے یہودیوں کے نزدیک کافر قرار پائے. لہذا ان پر، عیسائیوں پر جو ہے یہودیوں کا تشدد بھی تھا، اور پھر یہ کہ ان میں باہمی چپکلی شروع ہو چکی تھی. لیکن یہ کہ 70 عیسوی میں جبکہ ٹائٹس رومی جنرل نے، یہودیوں نے ایک بغاوت کی تھی اس رومن امپائر کے خلاف، جس کے نتیجے میں پھر زبردست قتل عام ہوا، ایک دن میں 1,33,000 یہودی اس رومن جنرل ٹائٹس نے قتل کیے. اور وہ جو ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا گیا تھا، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے گرا کر زمین میں اس کے برابر کر دیا. آج تک وہ گرا پڑا ہوا ہے، 70 عیسوی، اور اب یہ 2000 عیسوی آ گیا ہے. یعنی سمجھیے کہ 1923 برس ہو چکے ہیں، 1930 برس کہ ان کا خانہ کعبہ جو ہے، ان کے لیے تو وہ مقام بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، ان کا مرکز، ان کا دینی مرکز، ان کا روحانی مرکز جو ہے وہ گرا پڑا ہوا ہے، ہیکل سلیمانی، جس کو کہ اب تھرڈ ٹیمپل کے نام سے وہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، جس کے نقشے بن چکے ہیں، پورا سٹرکچر جو ہے اس کے لیے ڈیزائن کیا جا چکا ہے، بلکہ اس کے ریپلیکا جو ہیں وہ تحفے کے طور پر دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یہاں سے مسجد اقصی گرا کر اور اس طور سے عمارت بنے گی، وہ عمارت بھی چوکور ہی ہوگی جیسے کہ خانہ کعبہ کی عمارت چوکور ہے، ایسے ہی ایک عمارت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اپنے ہیکل کی. بہرحال یہ پہلا دور تھا، یوں سمجھیے پہلی صدی عیسوی. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اختتام پر آ کر یہودیوں کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، انہیں نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، وہ تو منتشر ہو گئے دنیا میں، کچھ یورپ میں چلے گئے، دوسرے ممالک میں، رومن امپائر سے باہر کچھ لوگ ایشیا میں آ گئے، کچھ افریقہ میں آ گئے. اس طریقے سے اسے ڈائسپورا کہتے. ہمارا انتشار کا دور جو 70 عیسوی سے شروع ہو کر ختم ہوا ہے اس صدی میں آ کر 1917 میں، جبکہ برطانیہ کی طرف سے بالفور ڈیکلریشن کے نتیجے میں انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ملی ہے. ورنہ یوں سمجھیے کہ 70 سے لے کر 1917 تک، یہ کتنے سال ہو گئے، 1847 برس، 1847 برس تک یہ فلسطین سے ملک بدر رہے ہیں، انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. بلکہ سن 650 کے لگ بھگ تک، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے بیت المقدس، اور عیسائیوں نے بیت المقدس ہینڈ اوور کیا ہے حضرت عمر کو، تو اس وقت حضرت عمر نے اجازت دی ہے کہ تم یہاں آ سکتے ہو، آ کر اپنے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہو. لیکن عیسائیوں نے یہ شرط ڈکٹیٹ کرا دی تھی جب ہینڈ اوور کیا ہے، جو قبضہ دیا ہے، کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اور چنانچہ جو ہماری ترکوں کی خلافت تھی، سلطان عبد الحمید کے زمانے تک وہ کھڑے رہے اس پر کہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی انہیں کہ ہمیں دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. جانے کی اجازت تو ہے، جاؤ وزٹ کرو، زیارت کرو، واپس آ جاؤ. تم وہاں نہ مکان خرید سکتے ہو، نہ زمین خرید سکتے ہو، تم آباد نہیں ہو سکتے.
لیکن یہ کہ سلطان عبد الحمید جو ہے ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ پھر خلافت عثمانیہ کے خلاف انہی یہودیوں نے سازش کر کے اسے ختم کرایا، اور پھر برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے انہوں نے یہ حق حاصل کر لیا کہ ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں. بہرحال دوسری اور تیسری صدی جو ہے اس کے دوران جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ رومیوں نے جو بت پرست تھے عیسائیوں پر شدید تشدد جاری رکھا. یہودی تو اب رہے ہی نہیں تھے، وہ رومن امپائر سے نکال دیے گئے تھے، لہذا ان کا تو وجود ختم ہوا، لیکن یہ کہ عیسائیوں کے اوپر تشدد ہوا اس لیے کہ یہ بت پرست تھے. اسی دوران میں وہ واقعہ پیش آیا صحاب کہف کا کہ وہ سات نوجوان جو تھے وہ جنہوں نے کہ توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، اس لیے اس وقت تک ابھی عیسائیوں میں موحدین کی تعداد بہت تھی، تثلیث کا عقیدہ ابھی تک ان کے ہاں جڑ نہیں پکڑ سکا تھا، بلکہ موحدین تھے، بلکہ حضور کی بعثت کے زمانے تک موجود تھے وہ لوگ کہ جو موحدین تھے، ایک ہی اللہ کو ماننے والے جو تثلیث کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. لیکن بہرحال اس وقت کی صورت یہ ہوئی کہ ان سات نوجوانوں نے پھر پناہ لی جان بچانے کے لیے غار میں. دا اسٹوری آف دی سیون سلیپرز جو گبن نے بھی اپنی جو ہے فال اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر میں جس کا تذکرہ کیا وہ صحاب کہف کا واقعہ انہی دو صدیوں سے متعلق ہے، دوسری اور تیسری صدی. چوتھی صدی میں ایک واقعہ رونما ہوا تاریخ کا بڑا عظیم، شاید اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ہے. کانسٹنٹائن جو کہ ایمپرر تھا روما کا، رومن امپائر کا، وہ عیسائی ہو گیا. ابھی تک عیسائیوں پر تشدد ہو رہا تھا، عیسائیوں کو مارا جا رہا تھا، ان کے اوپر تعذیب اور تشدد کا معاملہ تھا. اب وہ کانسٹنٹائن خود عیسائی ہو گیا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی، لہذا اب پاسا پلٹ گیا. یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری کسی سلطنت، عظیم سلطنت، سلطنت روما، اور وہ اس کی کنورشن ہو جائے، ایک دم جو ہے وہ ایک مذہب بدل لے، لیکن یہ ہوا ہے. چوتھی صدی کے آغاز میں 300 کچھ میں، 300 غالباً 6 ہے، یہ جو ہے کانسٹنٹائن نے اپنا مذہب عیسائیت اختیار کیا، اور اسی زمانے میں آ کر 325 میں نیکیا کی ان کی مجلس ہوئی تھی کاؤنسل، جس میں کہ تثلیث کے عقیدے کو اور کفارے کے عقیدے کو انہوں نے پھر آفیشلی قرار دیا کہ یہی ہمارا ڈاگما ہے. اس کے بعد سے اصل عیسائیت شروع ہوئی ہے جو آج دنیا میں ہے، تثلیث اور عقیدہ اور صلیب کا عقیدہ جو ہے اس کے اوپر. بہرحال جب ایسا ہوا ہے تو اب عیسائیوں پر جو تشدد کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. اب تو عیسائی جو ہیں وہ گویا کہ حکمران ہو گئے، رومن امپائر عیسائی ہو گئی. اب اس کے برعکس یہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر 15ویں 16ویں صدی تک پورے یورپ میں تمام عیسائی علاقوں کے اندر یہودیوں سے شدید نفرت، یہودیوں پر تشدد، یہودیوں کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ عام شہروں کے اندر رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہ گھیٹوز ان کے علیحدہ ہوتے تھے باہر. جیسے کہ کوئی سمجھیے کہ اگر کوئی مریض، جیسے کہ لیپرسی کے مریضوں کو آبادی سے باہر جو ہے دھکیل دیا جاتا تھا کہ آبادی میں نہ رہو کہ چھوت لگ جائے، اسی طرح یہودیوں کو یورپ کے شہروں کے اندر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے اپنے گھٹوں میں علیحدہ ہوتے تھے، وہاں وہ رہتے تھے. شدید نفرت، جیسے کہ ہندوؤں میں اچھوت کا معاملہ ہے، ایسے یہودیوں کا معاملہ رہا ہے عیسائیوں کا طرز عمل رہا ہے یہودیوں کے خلاف. البتہ اس دوران میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، یہ میں نے بیان کیا آپ کو. چوتھی صدی عیسوی سے لے کر اور 15ویں 16ویں صدی عیسوی تک عیسائیت کا یہ طرز عمل رہا یہودیوں کے خلاف، ان کے تو دشمنی تھی، اس لیے کہ عیسائی جسے خدا بنا چکے ہیں، خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں، اس کے قاتل تھے یہودی. یہودیوں نے انہیں ولد الزنا قرار دیا، حرام زادہ قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور ان دونوں کے عقیدے کے مطابق تو سولی پر چڑھوا کر دم لیا. اب سے بہرحال بات ہے کہ ان دونوں میں کیسے محبت ہو سکتی ہے، ایک شخصیت کو ایک جو ہے خدا کا بیٹا مان رہا ہے، اور خدا ہی مان رہا ہے، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے، اور وہ جادوگر ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور سولی چڑھوا پر قدم لیتے. تو ان کے درمیان تو وہی ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، شدید نفرت، بڑی منافرت، چھوتوں کا ان کا درجہ تھا، اور یہ مختلف گھٹوں کے اندر رہتے تھے. البتہ اس معاملے میں کچھ ایکسیپشنز ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی 1400 برس یا 1300 برس کے عرصے کے دوران. ایک تو یہ کہ یمن میں اتفاقاً ایک یہودی بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی، وہاں کا جو بادشاہ تھا ہمیر قوم کہلاتی ہے یمن کی، وہ کہیں گیا مدینہ جو یثرب کہلاتا تھا، مدینہ تو وہ بعد میں بنا جبکہ حضور ہجرت فرما کر گئے ہیں، اسے یہودی مذہب نے بہت اپیل کیا، وہ خود یہودی ہو گیا، اور وہاں سے دو جو ہیں وہ لے کر آیا یہودی عالم جنہوں نے آ کر اس مملکت میں تبلیغ کی، اور یہودیت جو ہے اس مملکت کا مذہب بن گیا. اس کا بیٹا تھا زو نواس. زو نواس نے نجران کی جو آبادی تھی، جو عیسائیوں کی خالص آبادی تھی،
اس کے اوپر حملہ کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور عیسائیت کو ترک کر دیں. جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے پھر یہ جو قرآن مجید میں یہ جو سورۃ البروج ہے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود, وہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے, ان جو وہ خندقیں جن میں آگ تھی اور جس پر کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا تھا, اور وہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھ کر تماشا بھی دیکھ رہے تھے کیسے انسان جلتا ہے تو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں, کس طریقے سے یہ انسان جو ہے مرتا ہے آگ کے اندر. یہ واقعہ ہوا ہے یہودیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کا. 20,000 سے لے کر 40,000 تک کی تعداد ہے نجران کے عیسائیوں کی جنہیں زو نواس یہودی نے اس طریقے سے زندہ آگ میں جلایا ہے. اس کی پوری تفاصیل اگر کسی کو دیکھنی ہو, اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی ہسٹورینز نے اس کے بارے میں لکھا ہے, اور اس کے علاوہ جو کنٹمپرری ہسٹورینز تھے اس دور کے انہوں نے بھی یہ واقعات لکھے, گویا کہ کولابوریشن پوری موجود ہے اس کی. اور یہ ہوا ہے 533 عیسوی میں. 533 عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی ولادت سے تقریباً 150 قبل, 671 میں حضور کی پیدائش ہو رہی ہے, 533 میں نجران کے 20,000 سے لے کر 40,000 تک جو عیسائی تھے ان کو یہودی بادشاہ زو نواس نے آگ میں زندہ جلوایا. تو اس درجے دشمنی ان کی تھی. میں نے آپ کو دشمنی کا جو ہے معاملہ بتا دیا کہ باقی پورے یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ عیسائی جو ہے ان پر تشدد کر رہے تھے, نفرت کر رہے تھے, انہیں شہروں سے باہر جانے پر جو مجبور کر دیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے انتہائی توہین آمیز اور تذلیل کرنے والا سلوک کرتے تھے, لیکن یہ دنیا کے ایک کونے میں یہ برعکس کیفیت بھی ہوئی ہے اسی دوران میں. لیکن پھر 535 میں, یعنی صرف 2 سال بعد, پھر رومن جو اس وقت کا امپرر تھا اور اس کے حکم سے جو ایبیسینیا کا حبشہ کا عیسائی بادشاہ تھا اس نے پھر حملہ کیا, زو نواس کو ختم کیا اور جو یہودی حکومت تھی اسے ختم کی, اور پھر اس کے بعد سے عیسائی حکومت ہی وہاں پر قائم تھی. اسی عیسائی حکومت کا تسلسل تھا ابرہا کہ جو پھر بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے اور ڈھانے کے لیے آیا تھا ایک ہاتھی کے ساتھ بڑی زبردست فوج لے کر, یہ عیسائیت کا تسلسل تھا. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ جو ایکسیپشنل ہوئی ہے ان 12 صدیوں کے دوران. دوسری بات کیا ہوئی, اب نوٹ کیجئے اس میں, انہیں دوسرا جو ریسپائٹ ملا ہے, یہ تو میں آپ سے عرض کر چکا پہلے بھی کہ جب حضور تشریف لے آئے 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یوں سمجھیے کہ کوئی 18 برس بعد 627-28 میں پھر آپ نے خطوط لکھے. خطوط قیصر کو لکھا, ہریکلیس ہرقل قیصر روم, اس وقت کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اسے خط لکھا, اسی طرح مقوقس عیسائی بادشاہ تھا پیٹریارک تھا الیگزینڈریا کا مصر کا, اس کو خط لکھا, ایبیسینیا کا حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا, وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لائے تھے جبکہ مہاجرین حبشہ گئے تھے اور اس وقت وہ ایمان لے, وہ فوت ہو چکے تھے, ان کی نماز جنازہ غائبانہ حضور نے مدینے میں ادا کی ہے, لیکن ان کا جو جانشین ہوا وہ عیسائی ہی تھا, اس کو بھی خط لکھا. ان خطوط کا جو رد عمل ہے اس سے آپ کو فرق واضح ہو جائے گا. ہرقل چاہتا تھا کہ جو 325 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کہ پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی تھی, اسی طریقے سے اب پھر پوری سلطنت روما جو ہے مسلمان ہو جائے. اسے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے ہیں, تو اس نے ہرقلیس نے انہیں بلایا تھا اپنے دربار میں, اور اسے جو سوال جواب کیا تھا اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے درباری تمام اور جو بھی سپہ سالار ہیں اور جو بھی بطریق وغیرہ وہاں موجود ہیں وہ سب بھی کس طرح قائل ہو جائیں اور ہم این بلاک جو ہے اسلام قبول کر لیں تاکہ میری سلطنت جو ہے وہ ختم نہ ہو. اب اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں تو یہ تو اٹھا کے مجھے پھینک دیں گے, میری حکومت جاتی رہے گی. یہ قربانی دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں تھا, لیکن اس نے حضور کے نام مبارک کا جو ہے اس کی تعظیم کی اور بلکہ کوشش بھی کی کہ یہ لوگ دوسرے بھی راضی ہو جائیں تو وہ سب کے سب پوری مملکت عیسائی ہو جائے. مقوقس جو تھا الیگزینڈریا کا پیٹریارک, اس نے حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے, آپ کے خط کی بھی تکریم کی, 2 کنیزیں بھیجی جن میں سے ایک وہ حضرت ماریا تھی, ماریا قبطیہ, جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا تھا حضرت ابراہیم, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لا عاش ابراہیم لکان نبیاً, اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا. تو اس حوالے سے قادیانی ذرا اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ یہ تو در حقیقت ایک شرطیہ کلام ہے, اگر ایسا ہوتا تو ہوتا, وہ شرطی پوری نہیں ہوئی. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لو کان علی الرحمان ولد فانا اول العابدین, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو, حضور سے کہلوایا گیا.
تو گویا کہ اگر کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ تو در حقیقت مشروط کلام ہے، لیکن بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم اس حضرت ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، میری دی کوپٹک ماریا قبطیہ، جو مقوقس نے بھیجی تھی ہدیے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو بھیجی تھی، ایک غالباً حضرت حسان ابن ثابت کو حضور نے دی ہے اور ایک اپنے پاس، اور اسی طریقے سے گھوڑا بھیجا تھا بہت اعلیٰ اور بہت اسلام کیا تھا. تو عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا، یہودیوں کا طرز عمل ہر مسلمان کو معلوم ہے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر نے جس طریقے سے غداریاں کی، اوپر سے معاہدے کیے، اندر سے سازشیں کرتے رہے، قریش کو شہ دے دے کر جو ہے وہ بلاتے رہے کہ آؤ حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو دشمنی جو ہے وہ. تو حضور کے زمانے میں بھی یہ نمایاں فرق تھا کہ عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ نجاشی بھی تو عیسائی تھے نا، جو فوراً ایمان لے آئے، چند آیتیں سورہ مریم کی انہوں نے سنی اور ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ واقعتاً جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہی حقیقت ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ ایک تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں ہے کہ جو اس آیات میں ان کا بیان ہوا ہے، ان کا مقام بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ان یہودیوں کو ایک اور سہارا جو ملا ہے وہ حضرت عمر کے اس فیصلے کے ذریعے کہ یروشلم جو ہے یہ اوپن سٹی ہوگا. عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا، یہودیوں کا داخلہ بند تھا سن 70 عیسوی کے بعد سے لے کر، اور یہ سمجھیے کہ حضور کا انتقال ہوا ہے 632 میں، تو 15 برس اور، تو 647 یا 650 کے آس پاس جو ہے بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر کے ہاتھ پر، اور فتح جو ہے فوجی طور پر نہیں ہوا ہے، کونکر نہیں کر سکے تھے مسلمان، بلکہ عیسائیوں نے خود ہینڈ اوور کیا ہے، اور اسی میں یہ شرط تھی کہ آپ یہاں پر عیسائیوں کو یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، جس پر کہ سلطان عبد الحمید تک مسلسل تمام جتنے بھی خلفاء تھے، چاہے وہ بنو امیہ کے تھے، بنو عباس کے تھے، اور چاہے وہ ترکان میں سے ترکوں میں سے تھے، سب نے عمل کیا، اس لیے کہ حضرت عمر کا معاہدہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن اجازت یہ مل گئی کہ تم آ سکتے ہو، وزٹ کر سکتے ہو، آ کر اپنے مقامات مقدمہ جو ہے زیارت کر سکتے ہو، یہ معاملہ. اور لیکن ان کا جو اصل دور شروع ہوا ہے پھر یہودیوں کا، جس کو یہ کہتے ہیں، بن گوریون نے یہ لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، یعنی سن 70 عیسوی سے جو ہمارا دور انتشار شروع ہوا تھا، ہمیں پوری دنیا میں بچھیر دیا گیا تھا اور نکال دیا گیا تھا فلسطین سے، اس کے بعد اس پورے دور میں جو گولڈن ایرا ہے، ہمارا سنہری دور جو ہے وہ مسلم اسپین ہے. ہوا یہ کہ اسپین میں عیسائی یہودیوں پر بہت تشدد کرتے تھے، بڑی ان سے نفرت پورے یورپ میں تھی، اسپین میں سب سے زیادہ، اسپین میں عیسائی جو ہے سینٹیمنٹ بہت گہرا تھا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، طارق ابن زیاد کی مدد کی، ان کو وہاں کے راز بتائے تاکہ وہ اسپین کو فتح کرے. دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی تھی کہ مسلمان حملہ کر رہے تھے اسپین پر، اور عیسائیوں کی دشمنی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو یہودی مسلمانوں کے دوست بن گئے، اور انہوں نے مدد کی ہے ہسپانیہ کے فتح کرنے میں مسلمانوں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو یہ گویا کہ انہیں بہت ایک مقام حاصل ہو گیا، انہیں تو ایسی سہولتیں حاصل ہوئیں، ان کو وہ عزت، ان کا اکرام ہوا، اس لیے کہ ان کی مدد سے یہ ملک جو ہے فتح ہوا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا، بن گوریون کا لکھا ہوا ہے یہ، آف اور ڈائسپورا. یہاں جو انہیں موقع ملا ہے تو انہوں نے جو کام کیے ہیں، اب نوٹ کیجئے، ایک تو یہ کہ محسن کش، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے. اب آپ اگر دیکھیں گے ہسپانیہ، وہ جیسے یورپ جاتا ہے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف یوں جا رہا ہے، اور جنوب مغربی کنارہ ہے اس کا، دی آئبیرین پیننسولا، جس کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ اسپین ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ پرتگال ہے. اس آئبیرین پیننسولا کی یونیورسٹیوں سے اب یہ علم پھیلا، یہاں آتے تھے فرانس بالکل ساتھی ہے، پائرنیز ماؤنٹین کا ایک چھوٹا سا استھمس ہے جس میں کہ پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کراس کیجئے تو پھر وہ آ جاتا ہے فرانس، فرانس کے بعد ادھر جو ہے جرمنی ہے، اور نیچے جو ہے جنوب میں وہ اٹلی ہے. ان تین ملکوں سے نوجوان آتے تھے اور آ کر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر کے واپس جاتے تھے. تو علم جو ہے وہ یہاں سے پھیلا، اور وہ جو علامہ اقبال نے بھی الفاظ استعمال کیے، قائد اعظم نے بھی، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، یہ تعلیم جو ہے، حریت، آزادی، مساوات، یہ کہاں سے گئی؟ یہ ہسپانیہ سے جو ہے پورے یورپ میں سرایت کر رہا تھا یہ نور. لیکن جب مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے یہ روشنی پھیل رہی تھی، وہ جو ایک شعر ہے کہ قوم سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، یہاں اس وقت انہوں نے، ان یہودیوں نے سیاہی گھول دی ہے اس روشنی میں. آزادی ٹھیک ہے، آزادی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان اپنی جنسی خواہش جیسے چاہے پورا کرے، قوم کا یہ کیا رکاوٹیں ہیں اخلاقیات کی. آزادی، آزادی کا مطلب ہے جو چاہے انسان عقیدہ رکھے. لبرلزم، سیکولرزم، کہ حکومت کا اور مذہب کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہونا چاہیے. سیکولرزم، لا مذہبیت، لا دینیت، سارا پرچار. اور اسی طرح انہوں نے تقسیم کروا کر، یہ جو دونوں تحریکیں چلی ہیں یورپ میں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، یہی مراکز تھے جہاں کے نوجوان روشنی لے کر آتے تھے. ہسپانیا کی کارڈوا کی یونیورسٹی، تولیتلا ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گرانڈا کی، غداتا کی یونیورسٹی، یہاں پہ آتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کے بہتے دریا میں یہ سیاہیاں گھول کر یورپ میں یہ کام کیا ہے، ایک طرف جنسی آوارگی پیدا کر دی، دوسری طرف پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، عیسائیت کو پھاڑ دیا. جیسے عبداللہ ابن سبا نے آ کر پھاڑا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، جو شیعان عثمان اور شیعان علی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، جس کا کہ نتیجے میں سنی اور شیعہ کا اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے. اسی طریقے سے در حقیقت انہوں نے پھاڑا عیسائیت کو، اور عیسائیت کے اندر پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنا کر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کر لی. حالانکہ اس سے پہلے جب تک پورے یورپ کو پوپ کا اقتدار تھا، اگرچہ اس میں اور دوسری خرابیاں تھیں، پورا موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پوپ کے اقتدار کے دوران پورے یورپ میں سودی لین دین حرام مطلق تھا. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ عیسائی مذہب کے اندر بھی حرام ہے. عیسائی مذہب اس اعتبار سے کہ جو شریعت موسوی ہے وہی حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر بھی لاگو رہے گی، اور شریعت موسوی میں سود حرام ہے. وہ تو صرف انہوں نے تالمود میں یہ بات نکال لی ہے کہ ہم غیر یہودیوں سے سود لے سکتے ہیں، یہودی ایک دوسرے میں نہ سود لے سکتا نہ دے سکتا، حرام ہے. جیسے مسلمانوں کے لیے حرام ہے ایسے ان کے لیے حرام ہے. یہودی کبھی دوسرے یہودی سے نہ سود لے گا نہ سود دے گا. جنٹائل سے انہوں نے کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے، ان سے سود لے گا. اور یہاں پر انہوں نے پھر اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے وہ صورت حاصل کر لی کہ سود کی اجازت لے کر اور اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے، یہ راس چائلڈز کا گھر اور یہ بڑے بڑے جو یہودی گھرانے بنے ہیں، جس کا کہ مضمون آج کل سلسلے وار چھپ رہا ہے ندائے خلافت کے اندر، اگر آپ دیکھتے ہو کہ یہ بینکنگ کا نظام کیسے ڈیولپ ہوا، جس پچھلے چار پانچ شماروں سے چھپ رہا ہے اقساط کے اندر، اسے پڑھیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے یہ یہودیوں نے وہاں پہ نظام بنایا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ نوٹ کر لیجئے کہ انہوں نے در حقیقت پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے لیا. دیکھیے جرمنی کا ایک بہت بڑا فلسفی اور سینٹ نیچے، نیچے کے کچھ خیالات کے ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کیے، ضرب کلیم میں دو شعر ہیں. تاک میں بیٹھے ہیں کب سے، تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ. ان کے تو بڑے سے بڑا درندہ جو ہے، اس درندے کے اندر بھی اتنی درندگی نہیں ہوتی ہے جتنی یہودیوں کے اندر ہے. یہ یہودی جو ہے تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ، خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. یہ نیچے نے کہا تھا آخر کس کی جھولی میں یہ فرنگ گرے گا. ظاہر بات ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کی جھولی میں گرے گا. اور علامہ اقبال 1905 میں جب گئے ہیں یورپ، انگلستان میں رہے اور جرمنی میں رہے، دونوں جگہ رہے، اور انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا تو وہ شعر بھی ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. یہ ہے در حقیقت یہ 16ویں صدی عیسوی، 15ویں صدی عیسوی سے لے کر جو نیا دور شروع ہوا ہے، وہ دور یہ ہے کہ اب عیسائیت پر قبضہ کر لیا ہے یہودیت نے. پہلے ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ کیتھولسزم جو ہے، کیتھولک عیسائیت، اس نے بھی یہودیوں کو چناتے، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جو پوپ صاحب ہیں انہوں نے بری کر دیا تھا انہیں کہ عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے میں ان کا جرم نہیں ہے، یہ بری ہیں. ایگزونریٹ. 2000 برس تک تو عیسائیوں کے نزدیک مجرم تھے یہودی، اور آج انہیں بری کر دیا گیا. اور وہ جو اسحاق رابین تھا، وہ جب آیا تھا، جب وہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی واشنگٹن میں، اس کے بعد جب واپس آتے تھے پوپ سے اس نے ملاقات کی تھی، اسے دعوت ملی تھی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ہم نے جو ہے 2000 برس تک، بلکہ شاید 3000 برس اس نے کہا تھا، 3000 برس تک ہم نے اس امانت کی حفاظت کی ہے، یہ حضرت سلیمان کے زمانے کا مرتبان ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ اب آپ کی حفاظت میں. اس طریقے سے عیسائی یہودی گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا ہے. آج وہ آیت جو ہے 51ویں آیت، وہ اہل ایمان کو جس میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض، یہ اب آپس میں ایک دوسرے کا گٹھ جوڑ ہے جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نیا مالیاتی استعمار حقیقت میں یہودی استعمار ہے اور اس کو امریکہ کو اعلی کار بنا کر دنیا میں مسلط کرنے کی یہودی کوشش کر رہے ہیں. یہ خلیج کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ جارج بش کی زبان سے نیو ورلڈ آرڈر کے الفاظ آئے تھے، جو یہودیوں نے 1776 میں جب $1 بل انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، یہودیوں نے، بینکر تو وہ تھے، انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اس پر جو ان کا نشان ہے اس نشان میں آرڈس نوو سیکولرم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر اس کا ذکر موجود ہے. یہ 1776 کی بات ہے اور لکھا ہوا بھی ہے 1776 اس کے نیچے. یہ اس وقت کا نعرہ یہودیوں کا تھا، وہ آج صدر امریکہ کی زبان پر آیا نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا پر ایک عالمی ریاست، ایک عالمی جو ہے قوت جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا. اسی کی طرف پیش قدمی کی تھی پہلے لیگ آف نیشنز نے، وہ ناکام ہوئی تو یونائیٹڈ نیشنز اسی کا اعلی کار ہے، اور یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ امریکہ کی گویا کہ جیب میں ہے، اور امریکہ جو ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. لیکن جب علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ کی قیادت تھی برطانیہ کے ہاتھ میں، آج فرنگ کی قیادت ہے امریکہ کے ہاتھ میں. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا وہ جرمنی کا اور انگلستان کا مشاہدہ تھا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. نیچے کا خیال میں خود بیان کر چکا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ یہی خیال تھا جس کے رد عمل کے نتیجے میں پھر ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے سٹاک ہوم میں، یہ جو بڑا ملک ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے بڑا شہر، وہاں ہولوکاسٹ کی یادگار بنائی گئی ہے، ریممبرنس ڈے آف ہولوکاسٹ، اور پوری عیسائی دنیا کی قیادت جمع ہوئی ہے. اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہولوکاسٹ کو، ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، ہمارے اتنے آدمی ختم کیے گئے، ہم ہٹلر نے اتنے ہمارے جو ہیں وہ جو بھی انیہیلیشن کیمپس بنائے تھے ان میں ختم کیے، وہ سارے دردناک کہانیاں بیان کرتے ہیں اور عیسائیوں کے عوام کی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں. یہ تو مظلوم قوم ہے، ان پر تو بڑا جبر ہوا ہے اور انہوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر وصول کیے ہیں ان ملکوں سے کہ جہاں پر یہ جرائم ہوئے ہیں، اور ان کمپنیوں سے لے رہے ہیں، ان ایک ایک مقدمہ کر کے کہ ہمارے اوپر یہودیوں پر یہ ظلم ہوا تھا، ہمارا اتنا سونا، ہماری اتنی چاندی جو ہے وہ لوٹ لی گئی تھی، اب وہ سب کا سب ادا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں ان بلینز، جرمنی ادا کر رہا ہے، جرمنی اب جو ہے ان کو ادا کر رہا ہے ان بلینز آف ڈالرز کے اندر. اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہ ہے اصل میں یہود اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تو میں نے 4-5 ادوار آپ کے بیان کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے یہودی اور عیسائیوں کے مابین جو تعلقات تھے وہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آج صورت یہ ہے کہ پورا مغرب جو ہے عیسائی مغرب وہ در حقیقت اعلی کار بن چکا ہے یہودیوں کا، اور یہ سارا نیو ورلڈ آرڈر ہو، یہ سارا نیا مالیاتی عالمی جو ہے استعمار کا معاملہ ہو، اور اس میں چونکہ بہرحال 3 قوتیں تو وہی ہیں جو ویسٹ والی ہیں، 2 جو ہے روس کو اور امریکہ اور چین کو بھی شامل کر کے، لیکن یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں سے کسی کے پاس یہ نیوکلیئر پاور نہ ہو جائے. اس لیے کہ آخری تصادم، آرمگڈون جو ہونا ہے، آخری ملحمت الکبریٰ جو ہونی ہے، ملحمت العظمیٰ حضور کے الفاظ کے مبارک، وہ تو ہونی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور عیسائیوں کے اعلی کار کے طور پر پہلے عیسائی میدان میں آئے گا، یہودی بیٹھا رہے گا. جیسے 1991 کی گلف وار میں اسرائیل بیٹھا رہا، اسے کہہ دیا گیا تھا تم مت ہلو، ہم نمٹ لیں گے صدام حسین سے، ہم اس کا جو ہے برکت نکال دیں گے، تم کہیں اس میں آ گئے تو مسلمان جو ہے رد عمل میں کہیں کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو سارے عرب ممالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں صدام کے خلاف، لیکن اگر اسرائیل میدان میں آ جاتا تو رد عمل پیدا ہوتا، اس لیے اسے مٹھائے رکھا. لیکن شوارز کراس نے صاف کہہ دیا تھا جنگ کے خاتمے کے بعد، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس پورے کا، یہ ڈیزرٹ اسٹارم جو ان کی پوری مہم تھی، اس کا کمانڈر ان چیف، کہ وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل، ہم نے یہ جنگ لڑی تھی اسرائیل کی حفاظت کے لیے. یہی ہونا ہے آگے چل کر، جس کی خبریں حضور نے دی ہیں باب الملاحم میں، کہ پہلے عیسائیوں کا حملہ ہوگا عالم اسلام پر، اور اس کے بعد جبکہ چونکہ مسلمان مرنے کے لیے تیار ہوگا، سربکفک ہو، اور یہ لوگ مرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ الیکٹرانک جو ہے اس کے ذریعے سے مارتے ہیں لوگوں کو، جس طریقے سے صدام حسین کا حاصل انہوں نے کیا تھا، یہی کوشش کی تھی ابھی رشیا نے چیچنیا میں، لیکن پھر یہ کہ اسے دوبارہ داخل ہونے کے وقت جو ہے وہ لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں اس وقت، ورنہ یہ ہے کہ اگر اور بالکل بھڑکس نکال دیتا اور بالکل ختم کر دیتا جس طریقے سے کہ جو چیچنیا پر بمباری ہو رہی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مجاہدین جو ہے باقی نہ رہتے. لیکن کچھ نہ کچھ دنیا کا دباؤ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ سیویلین ٹارگیٹس کے اوپر تمہاری بمباری نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس کی وجہ سے رکا رہا ہے. لیکن اس وقت جب جو جنگ ہو رہی ہے دس بدس، اس میں مار کھا رہا ہے اس. لیکن یہ کہ اس وقت بھی یہی ہوگا، عیسائی طاقتیں مسلمانوں سے شکست کھائیں گی، اس لیے کہ مسلمان کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کون مقابلہ کر سکتا؟ میدان میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مسلمان کا. ہاں اوپر سے بمباری کر دیجیے، ایٹم بم پھینک دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر دنیا میں اسی طرح کا ایک جو ہے بیلنس ہو جائے. اس لیے کہ اب چائنا اور رشیا دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک بیلنسنگ پاور بن رہے ہیں، اور اگر ویسٹ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو ایٹمک ہتھیار وہ استعمال نہیں کر سکے گا، اسی وجہ سے کہ یہ بیلنس آف پاور ہے. جیسے ایرانین ریولوشن کے خلاف اقدام نہیں کر سکا ویسٹ، اس لیے کہ رشیا سر پر موجود تھا کہ اگر ہم نے کوئی موو کیا تو رشیا تو فوراً داخل ہو جائے گا. رشیا کی 30 ڈویژن آرمی اس وقت موجود تھی ایران کی شمالی سرحد کے ساتھ، اور انہیں تو ظاہر بات ہے کہ ابھی فوج لانی پڑتی کہیں امریکہ سے، اسی لیے وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس اس زمانے کے اندر، اس پر بڑی گفتگو ہو رہی تھی، میرا امریکہ آنا جانا چکے رہا کہ ہمیں کوئی ایسی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ ہم جلدی سے پہنچ سکے مڈل ایسٹ میں. وہ انہوں نے خلیج کی جنگ سے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اب تو وہ عین خلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کی سرزمین پر ان کے اڈے ہیں، سب سے بڑے اڈے پنجے انہوں نے گاڑ لیے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں تو ہیں مستقبل کی. اس وقت جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ نہ صرف بھارت کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے ڈیٹرنٹ کے لیے ضروری ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے، پسپائی کا کیا سوال، بلکہ یہ پوری ملت اسلامیہ، پورے عالم اسلام کا جو معاملہ پیش آنے والا ہے، جو کنفرنٹیشن مغرب کے ساتھ ہوگی، عیسائی اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ سے جو مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا، اس میں مسلمانوں کے پاس یہ سہارا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس پورے عالم اسلام کی. ان دونوں اعتبارات سے ہمیں اسے پرزرو بھی کرنا ہے، اور صرف پرزرو نہیں کرنا، ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے لیے تجربے کرنے ہیں. بہرحال اب جو صورتحال ہے اس پہلو سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، دونوں طرف سے پاکستان کا مقدر یہ ہے، میں لفظ جان بوجھ کر استعمال، ڈیسٹنی ہے کہ یہاں نیوکلیئر صلاحیت کیپیبلٹی نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ بڑھے گی. پاکستان کا مقدر ثابت ہو رہا ہے. ایک طرف یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، سیکولرزم کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ ایک ہی تو ملک ہے دنیا میں پاکستان، حاکمیت اللہ کی. اب آپ نے دیکھا مالیاتی استعمار کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے اصولاً، جبکہ ہم نے بینک انٹرسٹ کو حرام قرار دے دیا ہے، ہماری ایک ایکسپورٹ قرار دے چکی ہے، بغاوت تو ہو گئی. امپلیمنٹیشن کا معاملہ صرف ہے کہ جو باقی ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس ضمن میں یہ ہے کہ میں اس پر اپنا اظہار اطمینان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اسی ہفتے کے دوران، وہ خبر آپ نے پڑھ لی کہ 11 رکنی ہائی پاور کمیشن جو ہے بنا دیا گیا ہے، اور اس میں اچھے علماء موجود ہیں، مولانا رفیع عثمانی صاحب موجود ہیں، اور بھی لوگ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی، اور یہ نقطۂ آغاز ہے اس عالمی مالیاتی استعمار کے خلاف بغاوت کا. نمبر 3، جو جہادی تحریکیں ہیں پاکستان کی، اب دیکھیے یہ جہادی تحریکیں بھی ISI نے سپورٹ کر کے ان کو پروان چڑھایا ہے، دودھ پلایا ہے نے، سب کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا. خاص طور پر یہ جو لشکر طیبہ ہے، اس میں تو جیسا کہ وہاں پہ ہے ہمارا سرکاری سطح کے اوپر جا کے گورنر اور فلاں اور وزرا بھی ان کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور ڈکلیئرڈ ہے ان کا معاملہ جو ہے کشمیر کے اندر، جو بھی ان کا عمل دخل ہے. اور ان سے کہیں بڑھ کر امریکہ نے حرکت المجاہدین کو تو قرار دیا ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے اوپر پابندی لگاؤ، لیکن یہ پابندی لگانی آسان نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے امریکہ نے رشیا کا بھٹا بٹھانے کے لیے اس وقت مجاہدین کو مدد دے کر اپنے دودھ سے انہیں پالا تھا، اسی طریقے سے پاکستان میں ISI نے ان جہادی تحریکوں کو دودھ پلا کر پالا ہے. اب وہ اتنے طاقتور ہیں، میں نے پچھلے اپنے خطاب میں کہا تھا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے اعلان کیا ہے اب ہم پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جہاد کریں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے. اور آج کی خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی، مولانا مسعود اظہر صاحب، اظہر مسعود صاحب، انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم یہاں اسلام کے نظام کے قیام کے لیے طالبان کے تذکیہ ایک مومنٹ شروع کریں گے اور قیام. اور اس کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، خاص ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا اور مولانا اظہر مسعود جو ہے وہ ایک پوری دنیا کی شخصیت بن گئے، ورنہ ہم میں سے کسی کو بھی ان کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. اب یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ گھوم رہے پھر رہے ہر جگہ جا رہے ہیں، اور اس طرح دنکے کی کر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہاں پر طالبان کی طرف کی جو ہے وہ تنظیم قائم کریں گے، تحریک چلائیں گے تاکہ یہاں پر اسلام آئے. اسی طریقے سے یہ اب جو معاملہ ہوا ہے آخری جس کے بارے میں عرض کروں کہ ججوں کا معاملہ جو ہوا پی سی او کا، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی فوجی حکومت کی. فوجی حکومت نے نقاب ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مارشاء اللہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں یہ نقاب اٹھانا پڑے گا. عدالت میں آ گیا، دستور کی خلاف ورزی کی آپ نے، اب کون جج ہوگا جو کہے گا دستور کے مطابق صحیح ہے؟ اندیشہ موجود تھا، یہ بھی امید ہو سکتی تھی کہ کوئی جج جو ہے وہ اس کو نظریہ ضرورت کے تحت جواز دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی اندیشہ تھا جو جب بیٹھے ہوئے ہیں ججز جو ہیں وہ اس کے خلاف دے دیں تو پھر کیا ہوگا. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پھر پی سی او جو ہے اس کے تحت عدلیہ کو اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نئے حلف لے لیے. ہمارے 14-15 جو ہیں ججز اس سے خارج ہو گئے جنہوں نے اس کو حلف لینے سے انکار کیا. لیکن میں اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ وہ ماشاء اللہ کا نقاب آدھا تو اٹھ گیا. اب یہ جس کسی نے شاید آج کہا بھی ہے 75% مارشاء اللہ تو ہو گیا اس ملک میں، لیکن مارشاء اللہ اس ملک کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو سمجھیے کہ تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، ہم تو اس کے پورے عادی ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہماری پوری تاریخ جو ہے غالباً شاید زیادہ دور جو ہے وہ مارشاء اللہ کے تحت پاکستان کا گزرا ہوگا، اور کم دور جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے تحت گزرا ہے. اس حوالے سے میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اہم تر بات یہ کہ امریکہ کا کس قدر شدید رد عمل آیا ہے وہ آپ نے نوٹ کیا. آج یہ کوئی جیمز پی رومن صاحب ہیں واشنگٹن سے، جنہوں نے وزارت خارجہ کے جو نمائندے کی حیثیت سے جو دھمکی دی ہے، یہ اے پی اور اے ایف پی کے حوالے سے جنگ نے نوائے وقت نے یہ خبریں دی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پی سی او کے تحت جو ہے ججز سے حلف لیا گیا ہے اور کچھ ججز جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے، یہ بحالی جمہوریت کی کوشش کے منہ پر تماچا ہے. یعنی گویا کہ ہمارے منہ پر تماچا لگا دیا ہے فوج نے. ہم تو مانگ رہے تھے کوئی ٹائم ٹیبل دو، کوئی بات کرو، کوئی رفتہ رفتہ کوئی ادھر بات جا رہی تھی، اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نے ان جہادی تحریکوں پر پابندی نہ لگائی تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے. یعنی یوں سمجھیے کہ پھر بھارت کے ہاں گھی کے چراغ جلیں گے خوشیوں میں. اس کی تو ساری اس وقت جو مہم چل رہی ہے کارگل کے بعد سے شروع ہوئی تھی، لیکن پھر جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہوائی جہاز کی انڈین ایئر لائنز کے، اس کے بعد سے وہ پورے عروج کو پہنچی ہوئی ہے کوشش. سفارتی سطح پر جو ہے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. ابھی تک امریکہ رکا ہوا تھا، لیکن اب جو مارشاء اللہ نے ذرا اپنے چہرے پر سے تھوڑا سا نقاب جو ہے آدھا ہٹا دیا ہے، اب تک تو بات یہ تھی کہ ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. فوجی حکومت ہے لیکن مارشاء اللہ نہیں ہے، یہ چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، یہ چیف ایگزیکٹو ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بارہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک موقع پر اسی جگہ پر کہ یہ چیز زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، ننگا مارشاء اللہ آ کر رہے گا. وہ تقریباً آدھا اولیا مارشاء اللہ تو آ چکا ہے، لیکن اصل شے یہ ہے کہ جو دھمکی اب آئی ہے امریکہ کی طرف سے، اب ہماری موجودہ حکومت ایک دو راہے پر کھڑی ہوئی ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ جیسے بھل صفائی کی ہے اس حکومت نے اور فوج کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں شاید کتنی 63,000 فوج لگی رہی ہے، کتنی اب مختلف تعداد آتی رہی ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاسی زندگی کے میدان میں جو گند ہے وہ بھل جس طرح صاف کیا اس طرح اس گند کو صاف کرے. اور اس اعتبار سے میں بارہ اطمینان کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ چوروں لٹوروں دہندگان وغیرہ جتنے بھی تھے خائن، ان کے خلاف یہ کہ پہلی مرتبہ کچھ نہ کچھ اقدام ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، اور ہوا بھی ہے شفاف طریقے پر، اور ہوا بھی ہے سب کے لیے. اس میں یہ کہ کوئی جانبداری نہیں ہے، کوئی ایک اگر سیاسی حکومت ہوتی تو وہ اپنے مخالفوں کا اعتراف کرتی، اپنا نہ کرتی، اپنے آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے بچا دیتی. تو یہ کام ہوا ہے، اگرچہ صرف ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام سست رفتاری سے ہو رہا ہے. لیکن میں علامہ اقبال کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ عمل ہے، چلا ہے اور چلے گا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تیز رفتاری بھی آ جائے گی. یہ کام کریں، اور دوسری طرف پاکستان نے اسلام کی طرف پیش قدمی اور نفاذ اسلام کی طرف دستوری اور آئینی طریقے سے رفتار تیز کر دیں. اگر یہ نہیں کریں گے، اور اگر کہیں امریکہ کے سامنے سر جھکایا، اگر کہیں جہادی تحریکوں کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا، اگر کسی اور طریقے سے جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو ہے وہ ایجنٹ کی حیثیت سے کام آگے جاری رکھا، اگر یہ اس عالمی مالیاتی استعمار سے اگر بغاوت نہ کی، اگر سود کے معاملے میں کہیں کوئی اور ڈیلنگ ٹیکٹکس آ گئے تو اس ملک کے اندر بہت بڑی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور اس کا تو دیکھیے کہ آخر لشکر طیبہ کی طرف سے جب اعلان آ گیا اور اب جو ہے مولانا مزور اگر مسعود صاحب نے بھی اعلان کر دیا تو گویا کہ وہ سائے اب موجود ہیں. تو بیرون سے بھارت کا سایہ، جنوب سے ایم کیو ایم کا ایک ہنگامہ کرنے کا ارادہ، اور پھر یہ کہ اگر اندرون خانہ خاص طور پر سرحد بلوچستان میں یہ دیوبندی حلقہ جس درجے ان کی مضبوط قوت ہے، اور یہ حرکت الانصار، حرکت المجاہدین اور ان کا طالبان کے ساتھ جتنا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور جے یو آئی جو ہے اس کے جس قدر گہرے روابط ہیں، اور پھر یہ لشکر طیبہ جو ہے، اگر یہاں پہ اندر بھی کوئی ہمارے یہاں خلفشار اس طرح کا شروع ہو گیا تو بہت تباہ کن ہوگا پاکستان کے لیے. لہذا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نفاذ کا دستوری اور آئینی اور قانونی طریقہ اس ملک میں چلا ہے اس کی رفتار تیز کرو، شریعت فیڈرل شریعت کورٹ کا ہاتھ بڑھاؤ، اس میں ججز کی تعداد بڑھاؤ، اور یہ کہ اب تک جو فیصلے ان کے آئے ہیں اور جو بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو اب تک رپورٹیں دی ہیں انہیں نکالو اور ان کے بنیاد پر قانون سازی کرو اور قانون کی تنفیذ کا عمل شروع کرو. اگر یہ نہیں کرو گے تو پاکستان پر ایک یلغار تو خارج سے ہوگی اور ایک اندر لاوا پھٹ جائے گا. ہم تو صرف یہ کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، ہم تو الدین و النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا دین تو نام ہے خیر خواہی کا، نصیحت کا، اچھی بات کہنے کا. پوچھا گیا کس کے لیے، لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی رسول ہی ولی کتاب ہی، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے لیے تو گویا کہ وفاداری، اور نصیحت اور خیر خواہی ولی ائمت المسلمین و عامتہم، مسلمانوں کے امام جو بھی ہیں وہ جیسے بھی آئے ہیں، متغلب ہیں، اپنی طاقت سے آ گئے، کسی نے انہیں چنا نہیں لیکن آ گئے، اب ہے ڈی فیکٹو تو ہے. آخر جب آیا تھا یہاں پر بابر آیا تھا، اس نے اگر ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی آ گیا تھا، آخر اس نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. اب ہمارے خطیب جو ہے وہ پہلے کہیں ابراہیم لودھی کا نام لیتے ہوں گے خطبے میں، اب بابر کا شروع کر دیا. تو یہ تو سلسلہ کلا ہے خلافت راشدہ کے بعد سے، جس کے اندر طاقت ہے، جس میں زور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث، یہ ہمارے ہاں پورے 1300 برس جو ہے یہ کام ہوتا رہا ہے. وہی پاکستان میں یہ کہ سب سے بڑی طاقت تو فوج کے پاس ہی ہے، جب بھی فوج جو ہے، اگرچہ ہمارے سیاستدان اس کے لیے وجہ جواب فراہم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ چاہے 1958 کا مارشل لا تھا اور چاہے پھر وہ اب جو آیا ہے، تو اس میں تو یقیناً سارا معاملہ جو سیاستدانوں کا کیا ہوا ہے، درمیان میں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا ذرا مختلف نوعیت کھڑا، انہوں نے نظام مصطفیٰ تحریک کو اون کر لیا، اسے اپنا اسے خود اون کر کے اور اس کے حوالے سے 11 سال انہوں نے وہ جو پی این اے نے تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ تحریک، اس کا جو حلوہ پکا تھا 11 سال انہوں نے کھایا بیٹھ کر، وہ بالکل مختلف معاملہ تھا. لیکن یہ ہے کہ دو اصل معاملہ، پہلے ایوب خان کا مارشل لا اور اب یہ جو آیا ہے جو ابھی سیمی مارشل لا ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی کی وجہ سے آیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اب اس حکومت کے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اس کے لیے جواب اگر آئے گا سپریم کورٹ کا معاملہ اب کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے، اب نئے لوگ جو آ گئے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لے لیا ہے. لیکن یہ کہ اگر جو مقدمہ کراچی میں چل رہا ہے، کرامت حسین جعفری ہے یا رحمت حسین جعفری ہے، کیا جی رحمت حسین جعفری صاحب، کرامت حسین جعفری تو ایک بڑے عالم تھے اور اس کے سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، بہرحال یہ جو رحمت حسین جعفری صاحب ہیں، اگر تو ان کا فیصلہ یہ ہو جائے کہ واقعی جو استغاثہ ہے طیارہ ہوا کیس کا وہ صحیح ہے، تو گویا کہ اس فوجی حکومت کا جو ٹیک اوور ہے 12 اکتوبر 1999 کا اس کا جواز ہے، وہ گویا کہ رد عمل تھا، جیسے کہ کہا ہے پرویز مشرف صاحب نے بھی، یہ کو نہیں تھا، اینٹی کو تھا، یہ کو کا جواب تھا در حقیقت، کاؤنٹر کو. تو اس حوالے سے وہ جواب بن جائے گا. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست کا مسئلہ ہے، وہ سیاستدان جو ہے اب بحالی جمہوریت کی کوئی تحریک کے لیے سوچیں غور کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی حاکم ہے بھائی اسلام کی طرف پیش رفت کرو، اسی اس میں اس ملک کی عافیت ہے، اسی میں اس کا استحکام ہے، اسی سے اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی سالمیت جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.